بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله باللغة الهندية اليوم وفي الأيام الأخرى إن شاء الله. الله عبد الزكاة شكرا لوسعه موقع دیا اس قسم کی مجالس میں بیٹھے. گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کتاب بلوغ المرام کی احادیث کا درس ہوگا. گزشتہ مجلس میں ہم نے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر بتائی تھیں. یہ باتیں بہت اہم ہیں، ان کو سمجھ لینے کے بعد آج ہم انشاءاللہ پہلی حدیث سے شروع کر رہے ہیں. اس کتاب میں تو کہتے ہیں صحابی سے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے. انہوں نے صحابی نے صرف پانی کے متعلق سوال کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے ہیں حسن الاجابہ، یعنی یہ کہ آدمی اگر ایک سوال کر رہا ہے اور وہ آدمی دوسرے سوال اور دوسرے جواب کا بھی محتاج ہو سکتا ہے، تو مفتی اور فتویٰ دینے والے کو چاہیے کہ بر وقت وہ مسئلہ بھی بیان کر دے جو اس پہلے مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو. ظاہر بات ہے کہ جب وہ سمندر کا سفر کرے گا، پانی اس کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے، وضو کرنے سے پانی ختم ہو جائے، اس وجہ سے سمندر کا پانی چونکہ پاک ہے اس سے وضو اور غسل کر لیا کرو. پینے کا پانی محبوب ہے تو پینے کے لیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کے سفر میں آپ کا تو سہرہ زاد راہ کھانا پینا جو کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، یا کم از کم مچھلی کا شکار کریں آپ، مچھلی کا شکار جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اگر مردہ مچھلی زمین پانی کے اوپر تیر رہی ہے سمندر کے اندر اس کو پکڑ کے کھا لے تو وہ بھی حلال ہے، کیونکہ اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان کے پوچھے بتایا کہ سمندر کا مردہ بھی حلال ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ کے تذکیہ اور تعلیم کا ایک اہم پہلو ہے کہ آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی چیزوں کا خطاب کرتے تھے. ایک سوال کیا، اس سوال سے متعلق دوسرا سوال بھی تھا، بغیر پوچھے اس کا جواب دے دیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو جواب سے سوال سے خارج ہے، یہ جواب اچھا نہیں ہے. اس کو بلاغت میں، علم بلاغت میں جواب حکیم کہتے ہیں، یعنی اگر آدمی کو ایک سوال کرتا ہے اس سوال کے ساتھ دوسرے سوال کا بھی تعلق ہے تو بغیر پوچھے آپ جواب دے دیں تو یہ جواب اچھا مانا جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے الحمد میسر تو ہو، سمندر کا پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو اور غسل کریں، اگر کوئی شخص پینے کا متعمل ہے اس کے تو اس کو پی نہیں سکتا ہے. الحمد میسر تو ہو، سمندر کا مردہ حلال ہے. سمندر کے مردے سے مراد کیا ہے؟ ڈوب کر کے اگر کوئی آدمی مر جائے تو کیا وہ سمندر کا مردہ کہا جائے گا؟ نہیں. یعنی علماء نے اور دوسرے مخصوص بھی اس پر دلیل ہیں کہ سمندر سے متعلق سمندر کے مردے سے مراد وہ مردہ ہے جو سمندر میں جی رہا ہو، سمندر ہی میں اس کی زندگی ہو. اگر اسے مر گیا تو اس کا مردہ حلال ہے، یعنی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. خشکی کے جانور کو جس کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے اس کا مردہ حلال نہیں ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے یا آپ کسی جانور سے اس کا شکار کریں، بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑیں، وہ اس کو قتل کر ڈالے تو اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. بغیر ذبح کیے یا بسم اللہ کیے بغیر اگر جانور کو آپ نے چھوڑا کسی کتے کو یا کسی باز کو شکار کے لیے تو اس کو کھا نہیں سکتے، لیکن سمندر کا مردہ مچھلی ہے یا مچھلی کے قسم کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر خشکی میں کسی حرام سے مشابہ بھی ہو پھر بھی اس کا کھانا حلال ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سمندر کا سانپ, سانپ عام طور پر گناہونے ہونے کی وجہ سے علماء نے کہا یہ مستقبل ہے جس کا کھانا حلال نہیں ہے. اگر خشکی میں کسی نے سانپ کو مارا کیونکہ سانپ وہ زہریلا ہوا کرتا ہے, لیکن پانی کا سانپ آپ کھا سکتے ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. کچھوا جو ہے, یا یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر پانی میں کوئی انسان مل رہا ہے, پانی کا انسان, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے خشکی میں جو جانور رہتا ہے, انسان ہو, حیوان ہو, گھوڑا ہو, ہاتھی ہو, کتا ہو, بلی ہو, اس کی ایک مثال دوسرے قسم کے جانور سمندر میں بھی ہوتے ہیں جو سمندر ہی میں جیتے ہیں, اور اگر ان کو باہر کر دیا جائے تو مر جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سمندری ملے تو اس کا بھی کھانا حلال ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحل میں کتو. ایک عام بات یہ علماء نے کہی ہے, لیکن جہاں تک عام ادلہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو اپنی امت کے لیے حلال کر رہے ہیں, اور جو چیز خبیث ہے جس کو فطرت میں نے خبیث کہا ہے یا طبیعت اس کو خبیث جانتی ہے, نہیں اچھا جانتی ہے, اس کو حرام کہتے ہیں کرتے ہیں. تو اس روز اس حدیث اور اس آیت اور اس قسم کے احادیث کی روشنی میں یہ بات اگر کہی جائے تو راجے بات ہوگی ان شاء اللہ کہ خشکی میں جو جانور حلال ہے, اگر وہ جانور پانی میں بھی مل رہا ہے, سمندر میں بھی مل رہا ہے, تو اس کا شکار کرنا یا وہ پانی میں مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. مثلا زمین کی بکری حلال ہے, آپ کو خشکی کی بکری حلال ہے, اسی طرح اگر سمندر کی بکری آپ کو مل جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. جیسے مچھلی تو عام طور پر اس کے بارے میں کوئی شبہ ہے نہیں, اور کوئی جانور جس بھی ہو سمندری یا سمندر کی بھینس ہو, سمندر کا گھوڑا ہو, کیونکہ گھوڑا بھی کھانا حلال ہے خشکی کا, اسی طرح اس کا کھانا حلال ہے. خشکی میں جو جانور حرام ہے یا جن کو خبیث کہا جاتا ہے ان کا کھانا حرام ہوگا, جیسے خشکی کا کتا ہو تو اس کا کھانا حلال ہوگا. یہ ہو سکتا ہے یہ سب سے اچھی بات ہو, ایک معتدل متوسط بات یہی ہے. جو جانور خشکی میں حلال ہے اس کا مثیل اگر سمندر میں آپ کو ملتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے, اور باقی کے بارے میں شبہ ہے. اور آپ نے بات سن لی کہ بعض علماء نے کہا کہ کوئی بھی جانور سمندر کا ہو, چاہے وہ انسان ہی ہو سمندر کا, سمندری انسان ہو تو اس کا کھانا حلال ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحل میں تکو. لیکن واضح بات یہ ہے کہ جو جانور خشکی میں حلال ہے خود اس قسم کا جانور اگر سمندر میں مل رہا ہے تو اس کو آپ حلال سمجھیں, اور وہ اگر پانی میں مر جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے. دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرماتے ہیں ان الماء طهور لا ينجس شيء. ان یہ عربی میں ہر تاکید ہے, یعنی تاکید کا لفظ ہے, بے شک پانی پاک ہے, عام پانی, لا ينجس شيء, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے. تو اگر ناپاک نہیں ہو سکتا تو پھر پانی ناپاک بھی پانی ایسا بھی آیا ہے کہ علماء نے کہا یہ جس قسم کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس کو آپ پی نہیں سکتے, اس سے آپ غسل نہیں کر سکتے, اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. اگر پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے انما طهور, پانی ہمیشہ ناپاک ہی ہے, تو پھر پانی کے ناپاک ہونے کا سوال ہی نہیں. علماء نے کیوں بات جس کے پانیوں کو ناپاک کہا ہے, تو اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ علماء کا اجماع ہے اس حدیث کے بارے میں الا ما غلب على ريحه وطعمه او لونه او طعمه او لونه, پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, الا یہ کہ ناپاکی اگر اس کے خوشبو کو بدل دے یا اس کے ذائقہ کو بدل دے یا اس کے رنگ کو بدل دے. پانی کا رنگ کوئی رنگ نہیں ہے, لیکن اگر نجاست پائے خانہ اس میں پڑا اور اس سے قطعاً اس کا رنگ بدل جائے گا, اگر یہ کثیر تعداد میں ہے یا اگر یا اس کا ذائقہ بدل جائے گا کوئی چکھے, پیشاب جتنا مقدار میں اسے پڑ جائے کہ اس کا رنگ بدل جائے، پانی کا ذائقہ بدل جائے، پانی کا خوشبو بدل جائے، یا پانی کی بو بدل جائے، تو وہ پانی ناپاک کہا جائے، کیونکہ نجاست نے اس پر اتنا اثر ڈال دیا کہ پانی کی اثر حقیقت کو بدل دیا، پانی کی حقیقت نہیں رہ گئی، پانی نجس ہو گئی، پانی اب اپنی حقیقت میں نہیں رہ گئی. ان الماء طہور لا ينجسه شيء. پانی جب تک پانی ہے، یہ سمجھیے آپ اس حدیث کا مطلب، یہ سمجھے آپ کہ پانی کا حکم جب تک پانی کا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن جب پانی سے ہو کر کے دوسرے رنگ میں چلا گیا، پانی کے بجائے یعنی ناپاکی ہو گیا، ناپاکی کا رنگ اسے لے لیا، تو پانی نہیں رہ گیا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ پانی جب تک اپنی حقیقت میں ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، لیکن جب گندگی نے ناپاکی نے اس میں اثر ڈال دیا تو پانی نہیں رہ گیا، وہ ناپاک ہو گیا. ان الماء طہور لا ينجسه شيء. جب گندگی الا ما ظہر علی لونه وطعمه وریحه، اس کا رنگ بدل جائے، اس کی خو بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے ناپاکی سے، تو ناپاک ہو گیا. لیکن اگر یہ تینوں قسم کی چیزیں، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی خو اگر ناپاکی سے نہیں بدل رہا ہے تو پانی ناپاک نہیں کہیں گے، بلکہ وہ پاک چیز پڑھنے سے وہ پاک ہے. مسئلہ یہ رہے گا کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وضو جو ہے پانی سے ہوتا ہے، اور آپ اگر پانی نہیں ہے تو پانی سے وضو نہیں کر سکتے. وہ چیز پانی کی حقیقت سے بدل کر کے کوئی اور چیز ہو گئی، مثلا آپ نے اس میں میٹھی چیز گھول دی، شکر گھول دی، اس کا ذائقہ بدل گیا، وہ پانی نہیں رہ گیا کیونکہ وہ شربت ہو گیا. اسی طرح نبیذ کا مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ کھجور یا یہ کشمش یا اور کی کوئی چیزیں پانی میں ڈال دیتے ہیں، صبح سے شام تک ڈالیں، آپ اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کو پی سکتے ہیں جب تک کہ اس میں خمار نہ آ جائے، اس میں مستی کا کوئی شبہ نہ ہو. اگر شبہ ہو گیا تو خمر ہو گیا، وہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میں کھجور ڈالا جاتا تھا، ڈالی جاتی تھی، پہلے دن پیتے تھے، دوسرے دن پیتے تھے، تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پیتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر جھاگ آ جاتی تھی، جھاگ کا آ جانا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اب یہ پانی اس میں اسکار یا اس میں مستی کا صبح ہو گیا، آدمی کو مست کر سکتا ہے. مطلب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاک چیز پانی میں پڑ رہی ہے تو پانی پاک ہے، لیکن وضو کا مسئلہ اس سے آگے ہے. آپ شربت سے وضو نہیں کر سکتے، نبیذ سے وضو نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو پانی میں گھل کر کے اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ اس نے پورے طور پر بدل دیا ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو طبعی طور پر پانی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، جیسے نہر کا پانی ہے، اس کے ارد گرد درخت لگا ہوا ہے، درخت کے پتے ٹوٹ کر کے پانی میں پڑ رہے ہوں، رنگ بھی بدل سکتا ہے، ذائقہ بھی کچھ بدل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس سے پانی کا بچانا مشکل ہو، یا یہ کہ جو سبزیاں صرف پانی میں اگ رہی ہیں ان کی وجہ سے اگر ذائقہ یا رنگ یا اس کی بو بدل رہی ہے تو پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز آدمی اس میں ڈالتا ہے، کھانے پینے کی چیز یا نبیذ یہ قسم کی چیز، تو اس سے وضو نہیں کر سکتے. یہ فرق سمجھنا چاہیے پانیوں کے بارے میں. دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. یہی بات جو وہاں بتائی گئی پہلی حدیث میں، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، لیکن دوسری حدیث میں آیا، یہ استثناء آیا کہ پانی صرف اس حالت میں ناپاک ہو جائے گا، پاکی سے ناپاکی کی طرف بدل جائے گا، جب اس کا ناپاکی اس کی بو یا اس کا رنگ یا اس کا مزہ ذائقہ بدل دے گا. اس حدیث کو علماء نے اسنادی طور پر ضعیف کہا ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ اگر اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ بدل جائے، اس استثناء والی حدیث کو علماء نے ضعیف کہا ہے، کیونکہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح روایت جو آئی ہے وہ گزشتہ روایت تھی، جس میں جس چیز کا ذائقہ یا رنگ یا لون کے بدلنے کا ذکر نہیں وہ صحیح ہے، جس میں اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ذائقہ یا رنگ بدل جائے وہ حدیث اسنادی طور پر ضعیف ہے. لیکن علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے اس حدیث کے معنی پر. حدیث کو صحیح نہیں کہا جائے گا، یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل جو ہے اس قول کی کہ اگر پانی کا ذائقہ یا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو بدل جائے تو ناپاک ہو گئی. دلیل یہ ہے کہ بلا حدیث میں آیا، حدیث چونکہ ضعیف ہے اس وجہ سے آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. دلیل کہاں سے لائیں گے پھر؟ شریعت کی دلیل چار چیزیں ہیں: کتاب اللہ، اللہ کی قرآن پاک، یا سنت رسول اللہ صحیحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، یا امتیاز اگر اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے کیونکہ وہ مست کرتا ہے آدمی کو، بدمست کرتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، عقل اس کی کھو جاتی ہے. تو یہ علت ہوئی، ایک سبب ہوا شراب کو حرام کرنے کا. اب اگر کوئی چیز، کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ چیز شراب نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پینے سے آدمی اپنی عقل کھو جاتا ہے تو شراب کے حکم میں ہے. یہ قیاس ہوا، یعنی شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کی ہوا کرتی تھی، دوسری چیزوں کی بھی دوسرے ملکوں میں ہوا کرتی تھی، کھجور کی کوئی بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو آدمی کے عقل کو کھو جائے جس کے کھانے اور پینے سے، وہ حرام ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام قول کل ما اسکر سے ثابت ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے بعض عورتوں نے پوچھنا شروع کیا بعض پینے کی چیزوں کے بارے میں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو آخر میں حضرت عائشہ نے کہا ولو اسکرکن، نسائی شریف کی روایت ہے، ولو اسکرکن ما احبکن فلا تشربن. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تمہارے گھڑے کا پانی، جو حب کہتے ہیں عربی میں، گھڑے کو جس کا منہ چوڑا ہوتا ہے اس کا ڈھکنا بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا چرنا کہتے ہیں تو جس کا منہ تنگ ہوتا ہے اور اس کا پیدا جو ہے بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو جس کو زیر کہتے تھے، اب جس زمانے میں بہت کم زیر ہوتا ہے، پہلے ہوا کرتا تھا اس سے پیتے تھے ہم لوگ دیکھے ہیں، اور اس کے بعد اب سلاجے وغیرہ آ گئے، تو زیر جو ہے اس کا منہ چوڑا ہوتا ہے اس کو حب کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور اس کے ڈھکن کو کراما کہتے ہیں، کراما عربی میں حب اور کراما. حضرت عائشہ کہتی ہے بولو اسکرکن نما وحبکن فلا تشرب لہو، اگر تمہارے گھڑے کا پانی سے بڑھ کر کے وہ شراب کیا نام ہے تمہیں مست کر رہا ہے پینے سے، تو اس کو نہ پیو. یعنی یہ جانتے ہو کہ یہ پانی ہے. عورتوں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اگر گھڑے کا پانی بھی تمہارے عقل کھونے لگا تو اس گھڑے کے پانی کو بھی نہ پیو. تم جانتے ہو کہ یہ اس میں کچھ نہیں ڈالا، صرف پانی ہی پانی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس میں اسرار آ گیا، مست کرنے کا سبب ہو گیا وہ، تو وہ اس کا پینا حرام ہوگا. بولو اسکرکن ما احبکن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس ہوا، قیاس سے بھی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، آج کل کی کوئی کھانے کی چیز ہو، گولی ہو کسی قسم کی، اگر یعنی ٹیبلٹ ہو، وہ اگر اس کے بارے میں اگر کوئی شخص پوچھے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے کھانے سے آدمی پاگل تو نہیں ہوتا، یا اس کے کھانے سے آدمی مست تو نہیں ہوتا کہ عقل کھو جائے جس طرح شراب پینے سے ہوتا ہے. اگر یہ چیز آتی ہے تو اس کو حکم شراب کا دیا جائے گا، جتنی ہیروئن ہو یا جو بھی چیزیں اسی وجہ سے حرام کی جاتی ہے. تو یہ قیاس ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، شراب قسم کی چیزیں تھیں، وہ مست کرتی تھی، وہی سبب دوسری چیزوں میں آیا، چاہے وہ سوکھی ہو یا پینے کی چیز ہو. یہ قیاس ہوا. دوسری چوتھی چیز جو دلیل ہے شرعی، وہ اجماع امت ہے. اجماع امت یعنی علماء، کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پر اتفاق کر لیا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس چیز کا سبب یہ ہے تو وہ دلیل شرعی ہے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل یہ حدیث ہے، بلکہ دلیل کے کون سی ہوئی؟ اجماع ہوا. اجماع دلیل ہے، یعنی پانی کے ناپاک ہونے میں اگر پانی کا نجاست سے، پانی کا ذائقہ، پانی کی بو یا پانی کا رنگ بدل رہا ہے، تو وہ پانی ناپاک ہے. دلیل یہ ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے, کیونکہ نجاست نے اتنا اثر ڈال دیا کہ پانی پانی نہیں آ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الماء لا ينجسوا شيء, پانی جب تک پانی ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا ہے, اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتا. حدیث دوسری حدیث بھی امام بیہقی نے روایت کی ہے, الماء طہور الا ان تغیر ریحه او طعمه لونه بنجاسه تحدث فيه. یہ روایت رکھ اس طرف سے بھی آئی ہے اور یہ روایت ضعیف ہے, دلیل اس کی اجماع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا, آپ فرما رہے تھے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم يجلس, اگر پانی دو بڑے مٹکے کے برابر ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. کیا مطلب اس کا ہے؟ نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو سکتا. علماء نے اس قلتین کی تفسیر جو کی, قلہ کہتے ہیں بڑے کھڑے کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں, حجر ایک جگہ ہے وہ سرخیہ میں پڑتا ہے, افسا وغیرہ کے قریب اس وقت ہے, اس کو پرانے زمانے میں بحرین کا علاقہ سب کہتے ہیں, جو افسا وغیرہ میں ہے وہ سب بحرین کا علاقہ کہا جاتا تھا. اس میں ایک شہر ہے جس کو حجر کہا جاتا تھا, وہاں سے وہ قلال آتے تھے, وہ گھڑے آتے تھے بڑے بڑے, جس کو قلہ کہا جاتا تھا. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں دو یا ڈھائی چربا کہتے ہیں مشکیزے کو, مشکیزہ کہتے ہیں بکری کے کھال کو, متوسط بکری کے کھال کو آپ پورے طور پر نکال لیں, اس کا پیر وغیرہ سے نکال کر کے پیر باندھ دیتے ہیں, گلا گلے کی جگہ باندھ کر کے پانی بھر دیتے ہیں, تو وہ مشکیزہ ہوا. ڈھائی مشکیزہ یا دو مشکیزے سے زیادہ ایک کھڑا ہوتا تھا, ایک کھلا ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ مشکیزہ یا بکری کے چمڑے بھر کے, پانچ چمڑا بھر کر کے اگر پانی ہے اس میں نجاست پڑ گئی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ حدیث کا مطلب ہے, حدیث صحیح ہے. اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پانی میں اس بچے نے پیشاب کیا, نجاست پانی میں پڑی, پانی اگر دو گھڑے سے زیادہ ڈھائی گھڑے سے زیادہ ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے. آپ کی طبیعت چاہے تو اسے وضو بھی کر سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں, شرعی طور پر وہ پانی پاک ہے. بعض علماء نے قلتین کی تفسیر کی ہے کہ پانی جو زیادہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا تھوڑی نجاست پڑنے سے. یہ چیزیں تو عام طور پر بہت سے مسائل میں یہ چیزیں مشہور ہیں کہ تھوڑی نجاست کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. مثلاً علماء نے کہا ہے کہ اگر کپڑے میں تھوڑی سی نجاست ہو, قدر درہم, نماز پڑھ لی اس حالت میں تو نماز صحیح ہے, معاف ہے. اسی طرح تھوڑی نجاست زیادہ پانی میں پڑ جائے تو پانی کو ناپاک اس کی وجہ سے نہیں کہا جائے گا. تو علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ زیادہ پانی سے مطلب کیا ہے. دو کھڑے جو جس حدیث میں ذکر ہے اس کی تفسیر مختلف لوگوں نے کی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ پانی اگر 10 ہاتھ چوڑائی اور 10 ہاتھ لمبائی میں ہو, 10 ہاتھ گہرائی میں ہو تو اس کو پانی کثیر پانی کہا جاتا ہے, مائع کثیر کہا جاتا ہے. اس میں اگر تھوڑی نجاست پڑ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے, اگر اس سے کم ہے تھوڑی نجاست پڑ گئی تو پانی ناپاک ہے, یہ کہتے ہیں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں پانچ مشکیزہ. تیسرے لوگوں نے کہا کہ پانی جتنا ہو کہ اگر ایک طرف سے ہاتھ ڈال کر کے آپ ہلائیں تو دوسری طرف نہ ہلا تو یہ پانی کثیر ہے, اور اگر ایک طرف ہلا رہے ہیں آپ دوسری طرف ہل رہے ہیں تو پانی خلیل ہے, تھوڑا پانی ہے, تھوڑی نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر نہیں ہل رہا ہے. یہ اصل میں مختلف آراء اور اقوال ہیں, لیکن صحیح بات انشاءاللہ روایات یا محقق علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات صحیح بات راجح بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پانی تھوڑا ہی ہو, دو مشکیزہ ہو یا دو مشکیزہ سے پانچ مشکیزہ ہو یا اس سے کم ہو, اگر تھوڑی نجاست پڑ گئی اور پانی پر اس کا اثر نہیں ہے تو اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل عام طور پر محقق علماء نے یہ دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاتے تھے بیابان میں, صحرا میں, کبھی کبھی پانی تھوڑا سا اکٹھا ہوتا تھا, اس میں سہارا کے جانور بھی پیتے تھے, اس میں جانوروں کی پانی پینے کے بعد پیشاب بھی کر دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن جا کر کے اس کو وضو کرتے تھے, اس کا پانی پیتے تھے, اور وہ اس مقدار میں نہیں ہوا کرتا تھا جس مقدار میں کہے ہیں کہ 10 میٹر یا 10 ہاتھ لمبا, 10 ہاتھ چوڑا, 10 ہاتھ گہرائی میں ہو. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گئے اور وہاں چھوٹا سا ایک حوض تھا, حوض والے سے پوچھا کہ کیا بھائی رات میں تمہارے اس حوض میں سہرائی جانور بھی آ کر کے پانی پیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, پیتے ہو نہ پیتے ہو, نحن نرد بعد, ہم ان کے بعد آ رہے ہیں. تو اسے آپ نے وضو فرمایا اور دوسری ضروری حاجات صحابہ نے اس سے اپنی پوری فرمائی. تو ان سب روایات کے دیکھنے سے, جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ پانی تھوڑا ہے یا زیادہ, اس کی ناپاکی یا پاک ہونے کا مدار اس کے نجاست سے اس کے رنگ بدلنے یا اس کے بو بدلنے یا اس کے ذائقہ بدلنے پر ہے. اگر اس کی بو یا اس کا ذائقہ, اس کا رنگ نہیں بدلا ہے تو پانی تھوڑا ہی ہو اس کو پاک کہا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ آدمی کی طبیعت اس کو استعمال کرنے کی نہ چاہے تو استعمال کرے, لیکن پانی کو صحیح طور پر پاک کہا جائے گا. یہی اصل راجح بات ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر فرمایا ہے کہ آئے گی وہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہو, اٹھ کے اگر وضو کرنا چاہتا اور اس کے پاس ایسا بڑا برتن ہو جس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت پڑے وضو کرنے کے لیے, تو ہاتھ کو کسی دوسرے انداز سے باہر پہلے دھو لے, پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈالے, کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات بھر کس جگہ سے گزرا ہے, کیونکہ آدمی کہیں پیشاب کی جگہ پر بھی, احترام کی جگہ پر بھی اس کا ہاتھ گزر سکتا ہے, یا پرانے زمانے میں عرب کا یا شرعی بات بھی یہ ہے کہ اگر آدمی صرف ڈھیلے یا پتھر میں جا کر کے پیشاب یا پیخانہ اپنا صاف کر رہا ہے, پانی بھی اس کو میسر ہے, تو پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے, اس حالت کو بھی پاک کہا جائے گا, اس سے نماز پڑھ سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, کلام پاک پڑھ سکتا ہے. تو اس حالت میں جب عرب لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے, پانی بھی کمی تھی, پانی کی بھی کمی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو کر کے اٹھنے والا جب وضو کرنا چاہے تو پانی میں ہاتھ بغیر دھوئے نہ ڈالے, لأنه لا يدري أين باتت يده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا رات جسم کے کس کس حصے سے گزرا ہے, کہیں ہو سکتا ہے پیخانے کی جگہ پر گزرا ہو, پسینہ وغیرہ ہوا, تو گندگی ہاتھ میں رکھ سکتی ہے, اس وجہ سے عام صفائی سے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ صفائی برتیں, لیکن اگر وہ ہاتھ اس نے ڈال لیا تو پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی شخص جنبی ہو, احتلام ہوا ہو یا جمع کیا ہو, تو اس حالت میں پانی میں ڈوب کر کے غسل نہ کرے, جو پانی ٹھہرا ہوا, ہاں اگر پانی بہ رہا ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں, لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں گھس کر کے اس میں غسل نہ کرے. اگر کسی علماء نے کہا اگر غسل بھی کر لیا تو پانی ناپاک نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی ناپاک زیادہ پانی میں اگر پڑ جائے تو علماء کے قول کے مطابق اور صحیح روایات کے قول کے مطابق ان شاء اللہ اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ نجاست یا ناپاکی سے بدل جائے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. یہ روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنابت کی حالت میں کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے, لیکن علماء نے کہا کہ اگر غسل بھی کر لیا تو اس پانی کو اس وقت تک نجس یا ناپاک نہیں کہا جائے گا جب تک پانی کا رنگ یا ذائقہ یا بو بدل نہ جائے. بخاری شریف کی روایت یہ دوسری روایت ہے, لا یقولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل نہ کرے, یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے کہ پیشاب پانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں غسل بھی کرے، لیکن اگر پیشاب کر دیا غلطی سے، پانی زیادہ ہے، اس کا اثر اس پر نہیں آیا، رنگ یا ذائقہ یا بو نہیں بدلی، تو پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اگر غسل بھی کر لیا اسے تو وہ غسل صحیح ہے اور اس کی طہارت صحیح ہوئی. اسی طرح پاکی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جیسا کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رابعی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہم سے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس کا مطلب ایک وہ صحابی تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو گویا یہ حدیث صحیح ہے. وہ آدمی جب صحابی ہو گئے، ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس حدیث کے بارے میں صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. روایات میں، عام روایات میں سند جو ہے حضرت فلان ہم سے فلاں روایت کیا، ہم سے فلاں روایت کیا، اگر نام نہیں لے رہا ہے کسی راوی کا کہ ہم سے ایک آدمی نے بیان کیا، تو وہ روایت اس وجہ سے ضعیف ہو جائے گی کہ اس آدمی کے بارے میں ہمیں علم نہیں کون تھا. جب اس کی شخصیت کا تشخص یا اس کی تعین نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی سچا تھا، اعتبار کا آدمی تھا یا جھوٹا تھا. لیکن کسی صحابی کے بارے میں اگر یہ چیز معلوم ہو گئی کہ وہ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، چاہے ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ پتہ نہیں وہ کیسے تھے، کیونکہ الصحابۃ کل موجود، یہ متفقہ فیصلہ ہے امت کا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کی تعریف کی ہے اور سب کو سکھا اور بھروسے کے آدمی بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپس میں مہربان ہیں، اپنے دشمنوں پر سخت ہیں. اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات میں اللہ کے لیے سجدے اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں حاضر ہونے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. تو اگر صحابی کا نام بھی نہ معلوم ہو، جتنی بات معلوم ہوگی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، روایت کو تحقیق کے طور پر اس میں صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی. تو اسی طرح کی بات ہے، رجل نے صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل رجل او الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا رواه ابو داود والنسائی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. یعنی اگر کسی مرد نے غسل کیا، پانی کسی برتن میں ہے، اس بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے. اسی طرح اس کے الٹا، اس کے عکس، اگر کسی عورت نے غسل کر کے باقی پانی چھوڑا ہے، تو اس پانی سے کوئی مرد غسل نہ کرے. یہ روایت صحیح آئی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے کہ اگر دونوں اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو جائز ہے. بولے طریقہ جمیا، یعنی بڑا سا تسلا ہے یا بڑی سی کوئی ایسی چینی ہے، چینی بڑی بڑا برتن ہے جس کا منہ بڑا سا ہو، اس میں سے ہاتھ سے نکال کر کے آپ غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کے برتن میں غسل کرتے تھے. وہی برتن میسر تھا، جو بڑا سا ہوتا تھا اس میں آٹا بھی گوندھتے تھے، اس میں وضو بھی کرتے تھے. حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے پانی سے غسل کیا جس میں کان ابھی اثر الحشین، آٹے کا، آٹا گوندھنے کا، آٹے کا، گوندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے براثم جیسے برتن ان کو میسر نہیں تھے کہ نہانے کے لیے دودھ بالٹی ہو جائے، یا آٹا گوندھنے کے لیے کوئی دوسرا برتن ہو، یا کوئی اور چیز گوندھنے کے لیے وہی چیز استعمال ہوتی. بہرحال تو اگر اس سے ہاتھ سے نکال کر کے غسل کر لیا، مرد نے غسل کیا، عورت نے الگ غسل کیا، تو ایک دوسرے کے بارے میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر اکٹھا دونوں غسل کریں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ غسل کرے، یعنی میاں بیوی اگر اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو اس غسل میں کوئی قباحت نہیں، یہ منع نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے غسل کرنے چھوڑ دیا، دوسرا آ کر کے غسل کر رہا ہے عورت یا مرد، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ نہیں جو ہے منع فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا یہ حرمت کے لیے ہے؟ کیونکہ اصولی طور پر اصول فقہ یا اصول حدیث کے طور پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا حکم دیا، کسی بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا، تو وہ بات واجب ہو گئی، کسی چیز سے منع کیا وہ بات حرام ہو گئی. ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ آ گیا، کوئی ایسی دلیل مل گئی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے یہ منع سختی سے نہیں بلکہ تنزیہ ہی ہے، چاہے تو اس سے بچیں چاہے تو نہ بچیں، اگر ایسی کوئی دلیل آ رہی ہے تو اس کو نہیں تنزیہ کہتے ہیں، ورنہ نہیں تحریم کے لیے ہے. یہاں علماء نے اس حدیث کے بارے میں، اس منع کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ منع تنزیہ ہی ہے، یعنی اچھا ہے کہ اسے بچیں، اور اگر نہیں بچ رہے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن دوسری چیزوں میں اگر کسی چیز سے منع کیا ہے اور اس میں اس طرح کی دلیل نہیں ملی تو اس کو اگر کسی نے کر لیا تو وہ حرام کا ارتکاب کیا. یہاں دلیل مل گئی کہ اگر اس کو کر لیا تو وہ حرام نہیں ہوا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اور امام ابن حجر نے دوسری روایت اسی وجہ سے یہاں بیان فرمائی تاکہ دونوں حدیث کو ملا کر کے اس کا مسئلے کا صحیح معنی معلوم کریں، صحیح حکم معلوم کریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ عنہ حضرت ہے، کیا لڑائی کر رہے یا ہوئے ہوئے ہو ورے اس لائن
سنن کی بات جب کی جائے تو کہا جائے گا کہ سنن اربعہ
یعنی ابو داؤد، ترمذی و نسائی، اس کے علاوہ سنن دارقطنی وغیرہ بھی آتی ہیں، تو اس میں یہ روایت ہے اس لفظ کے ساتھ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے غسل کیا، کسی بڑے منہ کے برتن میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اسی پانی کو آپ استعمال کرنا شروع کیا، آپ نے استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے کہا انی خفت جرما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اس پانی کو غسل جنابت کے لیے استعمال کیا تھا، جو پانی بچا ہوا ہے یہ غسل جنابت کا بچا ہوا پانی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یذب، پانی جنبی نہیں ہوتا ہے، خود جنبی تھی، آدمی جنبی ہو جاتا ہے لیکن غسل کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوا. ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں تیسری حدیث جو پہلے گزر چکی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے پانی سے غسل نہ کرے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، ان حدیث اس دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ معنی نکلتا ہے یہ جو آپ نے منع فرمایا ہے یہ حرام نہیں، یہ منع حرام نہیں ہے، یعنی یہ اچھا ہے کہ بچو، جس کو نہیں تنقید کر سکتے ہیں، اگر نہیں بچا غسل کیا تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی اس نے عمل کیا، کیونکہ پیارے رسول نے خود ایسے کیا ہے کہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے غسل کردہ پانی سے غسل کیا، تو وہ نہیں جو ہے یا وہ منع کرنا حرمت کے لیے نہیں تھا بلکہ اچھا یہ ہے کہ یا استعمال نہ کرے، اب اگر استعمال کر لیا اسے تو اس کا استعمال صحیح ہے، پانی بھی پاک تھا، غسل کیا یا وضو کیا سب کچھ اس کا صحیح. پانی کے بحث میں ایک مسئلہ، کتا اگر پانی میں منہ ڈال لے تو کیا حکم ہے اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات اولاہن بالتراب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو وہ برتن ناپاک ہو گیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا، فقط منہ ڈال دیا، یعنی یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس نے اس میں چاٹا یا اس میں سے جو چیز کھائی، فقط منہ ڈال دیا، تو اس کے منہ ڈالنے سے جو برتن میں وہ برتن ناپاک ہو گیا. اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ ناپاک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ پانی سے دھو، اس میں سے ایک مرتبہ مٹی ڈال لو، اس میں یعنی سات مرتبہ دھلنا ہے. پہلی مرتبہ آپ نے مٹی ڈالی پانی کے ساتھ اور اس کو ملا، پھر اس کو پانی ڈال کر کے آپ نے چھینک دیا، پھر سات پانی، چھ پانی اور ڈالے، سات مرتبہ جب آپ دھوئیں گے تو کتے میں کتے کا لعاب یا کتے کی وجہ سے کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن ناپاک جو ہوا تھا اس کی ناپاکی شدید تھی، سات مرتبہ پانی ڈالنے یا سات مرتبہ دھونے ہی سے وہ برتن ناپاک ہو گیا. یہ تو برتن کا ہوا. اور ایک مسلمان کو اس میں چون اور چرا اور عقل اور قیاس کا گھوڑا دوڑانا نہیں چاہیے کہ آخر وہ بھی ایک نجاست ہے، نجاست کو اتنی مرتبہ دھو کہ نجاست ظاہر ہو جائے، یعنی پیمانہ لگا کسی سے، پیشاب لگا کسی سے کپڑے میں، ہر ایک یہ کہے گا کہ اس کو اتنی مرتبہ دھو یا ملو کہ اس کا اثر جاتا ہے. کتے نے اگر منہ ڈال دیا تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ دھو تاکہ اس کا اثر چلا جائے، بس سات مرتبہ دھونے کے کیا معنی. اس وجہ سے مصیبت یہ ہے کہ بعض اخبار اس طرح کے بھی آئے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں سات مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو عام نجاسات کی طرح اتنی مرتبہ دھو لو کہ وہ پانی کا یقین ہو جائے کہ بات ہو گیا، سات مرتبہ دھونا نہیں ضروری نہیں. یہ بات اصحاب آئے و اصحاب قیاس کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ کہنا غلط جو کہا جائے گا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلہ کی بنا پر اس وجہ سے سات مرتبہ دھونے کو کہا ہے وہ وجہ اگر ظاہر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ظاہر تو ہم سر تسلیم ہم کر رہے ہیں، جس طرح پیارے رسول نے کہا ہے اسی طرح ہمیں کرنا ہے، قیاس اور ہمارے اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں. یہاں وہ آیت پڑھی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا اخذ الله ورسوله امرا ان يكون له الخيار. کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے یہ ہرگز جائز ہی نہیں کہ پیارے رسول کے فیصلہ کردہ چیز پر یا پیارے رسول کے حکم پر اپنے اختیار کو مقدم کرے، یعنی یہ کہیں چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، نہیں اس کو سر تسلیم کم کرنا ہے، اسی کو اسلام، اسی کو تسلیم، اسی کو اطاعت، اسی کو عبادت اور اسی کو محبت رسول کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ بعض علماء نے، بعض مذاہب کے بڑے علماء نے اگر یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، اگر غلطی کی تو اس کا بھی اجر ان کو ملے گا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے۔ خیر رسول سات مرتبہ دھونے کو کہا، سات مرتبہ دھوئیں گے، لیکن پرانے زمانے میں صحابہ کا یہی طریقہ تھا، انہوں نے کہیں بھی روایت میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول دوسری نجاسات کے بارے میں، حیض کے بارے میں عورت سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پانی ڈال، پھر ناخ اطراف الاصابع یعنی ناخن سے اس کو ملو، پھر پانی ڈالو، اس کا خون کا جن یا خون کا آئین جاتا رہے، اگرچہ اس کا رنگ باقی ہے تو کوئی نقصان نہیں۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ سات مرتبہ دس مرتبہ اس کو پاک کرو سب پاک ہوگا، لیکن کتے کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے جب فرمایا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، رہی ہوگی، ضرور ہوگی اور ہے، جس زمانے نے اس کو ظاہر کیا صحابہ کرام نے کہیں نقل کا گھوڑا انہوں نے نہیں دوڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو دوسری چیزوں کے بارے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ چار مرتبہ دھونے پر ہیں، کتے کے بارے میں کیوں دس مرتبہ سات مرتبہ دھونے کو کر نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پیارے رسول کی حدیث ملے اس پر عمل کرنا، آنکھ بند کر کے جس کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، اس میں سوچنا اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس زمانے نے اب یہ ثابت کر دیا اور یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل بھی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس زمانے میں کفار کہتے ہیں کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ ہونے سے وہ جراثیم ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ اکثر آپ پانی سے بھی کئی بار ڈالیں پانی بھی اس پر تب بھی ہو اس میں پھر کچھ اثر باقی رہے گا۔ مجھے یاد ہے لوگ جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے انڈیا میں، ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے کوئی رشتے دار لندن وغیرہ پڑھ رہے تھے، اس وقت ہندوستان انگریزوں کے تابع تھا، وہاں پڑھ رہے تھے، ڈاکٹری پڑھ رہے تھے، تو یہودی ڈاکٹر تھا، یہودی ٹیچر تھا، اس نے کتے کے بارے میں تجربہ، تو ہر چیز وہاں تجرباتی ہوتی ہے، تجرباتی ہوتی ہے، جب یہ چیز پڑھی کہ کتے کے لعاب میں، کتے کے منہ میں یا کتے کے میخانے میں، ہر چیز میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو بہت ہی قاتل ہوتے ہیں اور ان کا ازالہ جو ہے آسان بھی نہیں ہوتا ہے، اس نے لا کر کے دو مرتبہ تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر لا کر کے کوئی ایسی چیز ڈالی کلورکس سے کی، اس کے بعد پھر اس میں تفصیل سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی جراثیم کا اثر اس میں رہا، پھر اس نے لا کر کے اس میں مٹی ڈالا، مٹی سے پھلا جب اس نے تو اس کا اثر جاتا رہا۔ یہ دیکھیے یہ دنیاوی تجربات کے تحت ان کو یہ چیز اب ملی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وہی کے ذریعے سے بتائی، جب مٹی ڈال کر کے اس نے رگڑ کر کے اس نے صاف کیا تو اس کا اثر جاتا رہا، طلبا نے دیکھا تو جیسے کہ اب وہ اثر نہیں رہا۔ یہ ڈاکٹر بولتے ہیں، یہ طالب علم جو اپنے یہاں کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، کہاں ہے، ان کو اس کا علم نہیں تھا، وہ لا کر کے حدیث پڑھ کر کے اس کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، ترجمہ کیا، بتایا۔ کہتے ہیں کہ یہودی بہت ہی متاثر ہوا اور ایک روایت جو بعد مسلمان نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول، کیونکہ یہ چیز جس کا ہم لوگ ابھی اس زمانے میں جس کا اکتشاف کیا ہم نے 1300 سال پہلے، اس کا 1400 سال پہلے اس کا اکتشاف اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، عام ذرائع کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ تو سارے کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں اسی طرح اس کے پیخانے میں اس سب چیزوں میں پورے جراثیم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اب یہ بات صبح کی جا گئی کہ اس کو اتنی سات مرتبہ ڈالیے، مٹی بھی ضرور ڈالیے، کیونکہ مٹی کے اندر جس جراثیم کے خطر کا مارتا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا اس طرح کی کوئی ذریعہ ہو، اور چونکہ بھیڑ بڑھ رہی ہے، ہم یہ چاہیں گے انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ عید کے بعد بھی ضرور ہے، اور کوششیں کریں گے۔ اصل میں ایسا ہے کہ بخاری شریف کا درس ہم نے جمعہ کو شروع کیا،
تو لوگ دور دور سے شاید کے بھی لڑکے آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، بہت سے فنڈ وغیرہ بھی جو پڑھاتے ہیں، ہم نے اس کو بدل کر کے دوسرے دن کرنا چاہا کہ جمعہ کے دن ہم رکھے ہیں، کافی جمعہ کے دن لوگوں کو عام طور پر فرصت ہوتی ہے اردو کا پڑھنا، ایک لوگ چیخنے لگے کہ نہیں ہمارا نقصان ہوگا، ہم لوگ صرف جمعہ جمعرات سے چھٹی پاتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ دیکھیں گے اگر موقع ہوا تو جمعہ کے دن انشاءاللہ یہ چیز رکھیں گے، نہیں تو پھر کوئی اتوار کا دن مغرب کے بعد کا اگر آپ لوگ موقع نکالیں تو یہ سلسلہ جاری رہے، کوشش یہ ہوگی کہ جمعہ کے دن رکھیں
گے
اللہ تعالیٰ، کوشش یہ کریں گے اب آج سے ہمارے خیال سے بند کریں کیونکہ دیکھیے بھیڑ ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے، ٹھیک ہاں اتوار کو کرنا تھا لیکن اب وہ دیکھیے بھیڑ بڑی ہو رہی ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم تیار ہیں،
آئیں گے سر، آئیں گے،
اچھا ٹھیک ہے آئیں گے، آنے کے لیے تیار ہوں، آئیے آپ لوگ آئیے ضرور اتوار کو، روزانہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ شوق ہی تو کام ہے، آپ پورا کرتے ہیں تو آپ آئیے اتوار اتوار کو رکھیں انشاءاللہ، اور باقی دنوں میں عربی کا درس ہوتا ہے، کیا کریں گے کچھ اور دوسرے کام بھی ہیں انشاءاللہ،
سوال یہ ہے کہ زمزم سے یہ
آپ لوگ آئیے گا اتوار کو انشاءاللہ آئیے گا
انشاءاللہ،
اب عشاء کو ہم نماز اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، عشاء تراویح کے بعد انشاءاللہ یہی ملیں گے انشاءاللہ، اگر آج نہیں تو کل ضرور کریں گے،
سر یہ زمزم سے وضو وغیرہ غسل وغیرہ یہ کفن دھونا،
زمزم کا مسئلہ جو ہے کفن وغیرہ دھونا تبرکن یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن زمزم کو طہارت کے لیے پیشاب پہنانے کے لیے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ایسا مبارک پانی ہے جو ملتا نہیں ہے اکثر، اگر لوگ اس کو نجاست زائل کرنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کریں تو کم ہو جائے گا یا کم ملنے لگے گا، اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اس کو نہ استعمال کرے تو اچھا ہے، لیکن کسی نے اس کو حرام نہیں کہا ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ اس کو پینے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا وہی سنت ہے، اور باقی چیز جو ہے استشفا کے لیے شفا کے لیے اگر کوئی شخص استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی علماء نے جائز نہیں کہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی مرض ہے، مان لیجیے کسی کے مرض گھٹنے میں کوئی مرض ہے، اس کو زمزم سے دھو کر کے زمزم کے تبرک سے یہ چاہتا ہے کہ یہ شفا ہو جائے، اس کو بھی علماء نے صحیح نہیں کہا، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ اگر اس گھٹنے کے زخم کو زمزم سے شفا چاہتے ہیں، گھٹنے کا زخم کی شفا زمزم کے ذریعے سے، تو آپ پی کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زخم سے شفا دے، لیکن تھوڑا اس کا، اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمزم سے شفا کے لیے استنجا کرتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں کہی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ شفا کی نیت سے آپ پیئے، اور مجرد اظہارت نجاست یا سمجھ لیجیے کپڑا دھونا یا اور کچھ زمزم سے حرام نہیں ہے، لیکن اس سے تبرک کے طور پر دھونا بدعت کہا جاتا ہے، سنا ہے کھڑے ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت یہ ہے کہ زمزم پر آ کر کے اور کہا کہ نکالو ہمارے لیے نکالا پانی، لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہم دوسرا گھر سے پانی لے کے آ رہے ہیں، کسی سے پیے گی جیسے لوگ پیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا، کھڑے ہونے کے بارے میں عام پینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے عام حالات میں، یہاں تک کہ اتنی سختی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ عام پانی پی رہے ہو کھڑے ہو کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آدمی کو دیکھا آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہوئے، تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ شیطان یہ بلی پیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ بلی پیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ شیطان نے جو بلی سے بھی برا ہے اسے تمہارے ساتھ پانی پیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی طرح آپ نے دوسری جگہ فرمایا ہے من شرب قائما فلیستقی، جس نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا تو اس کو چاہیے کہ الٹی کر دے، وہ طے کر لے، اس سے معلوم ہوا کہ صحیح بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا منع ہے، طبی انداز سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کے بعد نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے بہت سے نقصانات ہیں، جملہ نقصانات کے کہ کبھی کبھی معدے میں زوردار درد شروع ہو جائے گا، اس کے بعد پانی جو ہے خوشیا میں اتر جاتا ہے اور سوج جاتا ہے، یہ چیز ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں اس زمانے کے اور پرانے ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے, تو انہوں نے زاد المعاد میں یہ بات کہی ہے, جو چیز نقصان دہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کرتے تھے. تمام ادلہ اور قرائن سے یہ معلوم ہوا کہ کھڑے ہونے کے پانی پینا عام طور پر منع ہے, چاہے وہ زمزم ہو یا غیر زمزم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا, کیا آپ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی چیز سے منع کیا اور آپ نے وہی کام کیا, تو یہ چیز اگر اور دلیلیں نہیں ملتی ہیں کہ دونوں جائز ہے, تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی دلیل کی نوعیت کیا ہے. نوعیت اس طرح کی, اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کو طے کرنے کا حکم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سختی سے بنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو اس کی وجہ سے اس نہی کو یا اس منع کو تنزیہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ منع کرنا حرمت کے لیے ہے اور آپ کا فعل آپ کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی چیزیں خاص تھیں, دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. دوسرے کے ساتھ شیطان پی سکتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان ساتھ شیطان نہیں پی سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ شیطان قرین رکھا ہے, تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ساتھ جو قرین ہے؟ کہا میرے ساتھ ہی, لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے تو دوسرے کا شیطان اس کو نقصان پہنچائے گا, کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان. تو یہ خصوصیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس وجہ سے اس سے دلیل نہیں لیا جا سکتا کہ کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے. ادلہ کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے لیے کھڑے ہو کر کے پینا حرام ہے. آپ نے جو فیل کیا وہ آپ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ نے دوسرے لوگوں نے اس کی خود ہی بھی بیان کی کہ پانی چونکہ وہاں زمزم بھرتے تھے, پانی گرتا تھا, بیٹھنا وہاں مشکل تھا, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا. کچھوے کے بارے میں حقیقت ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں, اس کے علت میں انشاءاللہ شبہ نہیں رہا. یہ کہ بعض قوم میں اب دیکھیے مسلمان قوم انڈونیشیا کی ہے, ایسے ایسے جانور کھاتے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ کو گھن آئے گی. گھونگے کے اندر جو جانور ہوتا ہے جو ایک دم بالکل نرم سا ہوتا ہے, ایسا کہ دیکھ کر کے اس کو چھوتے ہوئے گھن آئے, وہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, تو آپ اس کو حرام نہیں کھا سکتے, سبھی طور پر آپ کھا سکتے ہیں. لیکن پانی کے جتنے جینے والے ہیں, یہاں تک کہ کچھوا, سانپ, بعض جانوروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث ہے ان کو مارنے کی اور ان کو حرام کرنے سے. میڑھک ہے, میڑھک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو مارنے سے, اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی نے ایک پرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈاکٹر تھے حارث بن کلدہ, انہوں نے پوچھا کہ وہ اس میڈک کو ہم دوا میں ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کیا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ علم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم, اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میڈک حرام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا جانور جس کے بارے میں پانی کا جانور ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو, تو اس کا کھانا حلال ہے. ضروری ہے, یہ ہم کہتے ہیں ہر شخص کے لیے ضروری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. نہیں تو قرآن پڑھا جائے, ایک عام حکم ہے, اس حکم کو ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکم دیا کہ اس کے علاوہ دوسری چیز نہ پڑھو, تو اس کو ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ چلتے ہیں, گاڑی اصل میں 5 بجے گھر آ جائے, ان شاء اللہ آپ لوگ آئیے, پھر لمبی مدت بیٹھیں گے ان شاء اللہ. ہاں یہ بیٹھے آ کر کے احرام کی حالت میں رہے, اس کو نہ استعمال کرے, سب کچھ رکھتے ہوئے پاک ہو جائے, تو اپنی جگہ پر جہاں ٹھہری ہوئی سب کچھ کر کے پھر آ کر کے تمام اور صحیح کرے. اور
السلام
السلام بلوغ المرام, بلوغ المرام.